بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مسائل الجاهلية للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد التميم رحمة الله عليه، اس پیارے اور خوبصورت رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں جاہلیت مسئلہ نمبر 56، جیسا فرماتے ہیں، تسمیت اتباع الاسلام شرکن، اسلام کی اتباع کو شرک قرار دینا، اسلام کی اتباع کو شرک قرار دینا، یعنی جو دین اسلام پر عمل کرتے ہیں، دین اسلام کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں، نعوذ باللہ. یعنی حقائق کو خلط ملت کر دینا. اچھا، کما ذکرہ فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. سورۃ آل عمران آیت النواسی میں 79 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، مشرکین جو نصارہ تھے ان کی زبانی کہتے ہیں، ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے یہ درست نہ تھا، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، جس کے اللہ تعالیٰ کتاب حکم و نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں کو یہ کہا پھر کہتا پھرے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، تم میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ کے سوا. مشرکین ہمیشہ حق کو دیکھ کر منہ موڑ لیتے، مخالفین جب حق کو دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے. اب منہ جب منہ موڑا ہے تو کچھ سبب تو ہونا چاہیے. سبب کیا ہے؟ کہ یہ ہے ہی باطل، حق نہیں ہے. تو حق کو باطل قرار دینا. اب ایک اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا حکم آیا ہے، باقی سب معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، مشرکین عرب کو چھوڑنا پڑے گا، حبل، لات، عزا، جتنے بھی باقی معبود ہیں سب کو، اور نصارہ کو چھوڑنا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت، کیونکہ وہ عبادت کیا کرتے تھے. چنانچہ نجران کا وفد، نصارہ نجران کا جو قصہ معروف ہے، وفد آتا ہے مدینہ کی طرف، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ان کو وہیں پہ جگہ دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور یہ بھی ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے ہر نبی سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، اگر کوئی نبی زندہ ہوگا ان میں سے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. تو جب یہ بات کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان نصارہ کے وقت میں سے ایک شخص نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے کہ ہم لوگ تمہاری عبادت کریں؟ یعنی ایسی بات کا اگر نبی بھی ہو تو وہ بھی آپ کی اتباع کرتا، پھر یوں کو میری عبادت کرو، تو آپ لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے بنانا چاہتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو، اللہ کا حکم ہے یہ، کہ یہ فرمایا کہ میری عبادت کرو. اور اتباع اور عبادت میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اتباع توحید ہے اور عبادت شرک ہے. ان لوگوں نے کیسے مفاہیم کو خلط ملت کر دیا. اب حق کو باطل ثابت کرنا تو کیسے ہوگا؟ بغیر غلط بیانی کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر فریب کے، بغیر دھوکے کے، ممکن ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سیدھی بات کریں کہ آپ یہ کہیں کہ آپ میری عبادت کرو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان لبشر، کبھی کسی بشر کے لیے یہ بات درست نہیں تھی، جائز نہ تھا، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، جسے اللہ تعالیٰ کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے، ان یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا. کہ اللہ کے پیارا پیغمبر ہو. اور بات دیکھیں کوئی کسی بشر کے لیے بات جائز نہ تھی کہ وہ ایسی بات کرے کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے عبادت کرو. تو پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیسے کی ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب جواب تو مل گیا, جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا. دیکھیں بات یہ کہ آپ چاہتے ہو ہم آپ کی عبادت کریں, یعنی عیسیٰ کو چھوڑ کے عبادت کریں, تو کیا فرق ہے؟ تو بہترین عیسیٰ کی عبادت کریں. یہ کون سی کوئی نئی دعوت ہے؟ تو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا, جواب اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, حقیقت یہ ہے, یہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے, ما کان لبشر, کسی بشر کے لیے بھی, اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات ہرگز نہیں کی تھی کہ میری عبادت کرو. لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے ذکر نہیں ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مبرہ کر لیا. اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے نبی کی بات ہی مان لو, عیسیٰ علیہ السلام کی. کہاں پہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میری عبادت کرو؟ جب اللہ کے نبی ہے تو پھر نبی ہمیشہ اپنے رب کی طرف بلاتا ہے, اپنے رب کی عبادت کا حکم دیتا ہے, اپنی عبادت کو حکم ہرگز نہیں دیتا, کیونکہ نبی کی عبادت کا معنی ہے شرک اکبر. اور اس میں یہ بھی ثبوت ہے اس آیت کریمہ میں کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے, سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے عبادت کا حکم لے کے آئے ہیں, کلمہ توحید کا حکم لے کے آئے ہیں. اور کلمہ توحید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود برحق نہیں ہے. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, لا معبود بحق الا اللہ. کیونکہ اگر کسی بھی مخلوق کی عبادت کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا تو کون زیادہ حقدار ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. جب اللہ نے نفی کر دی, ما کان لبشر, کسی کے لیے ہرگز جائز نہ تھا, تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی اپنے عبادت کے لیے کسی شخص کو, کسی گروہ کو یا لوگوں کو بلائے؟ بھلے تم کا تعصب تھا, لوگوں نے نہیں مانا, اگرچہ راستے میں وہ اقرار کر چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں. آج امت کا حال کیا ہے؟ یہ جاہلیت کا مسئلہ تھا, لیکن کیا یہ جاہلیت کا مسئلہ آج موجود ہے کہ نہیں موجود؟ آج دعوت توحید کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتباع سنت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل حدیث لوگوں کو اور سلفیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حق کو کیا کہا جاتا ہے؟ کل ہم بات کرتے تھے کہ شہوت پرستوں نے شراب پینے کے لیے اس کے نام کو بدل ڈالا اور کہا کہ یہ روحانی مشروب ہے, یہ خوبصورت مشروب ہے, یہ عقل کو سکون دینے والا مشروب ہے. نام تبدیل کرتے رہے لیکن حقیقت تبدیل ہوئی نہیں. تبدیل ہوئی. سود کے تعلق سے شہوت پرستوں نے کہا کہ یہ سود نہیں, یہ فائدہ ہے, یہ پروفٹ ہے. اگر آپ لفظ کی بات کرتے ہو بات تو ٹھیک ہے, لفظ مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہے کہ نہیں, حقیقت ایک ہے کہ نہیں؟ یہ تو شہوت پرست لوگ تھے. لیکن بعض دیندار لوگوں نے کیا کہا؟ داڑھی والی پگڑی, داڑھی والے اور پگڑی والوں نے کیا کہا جب توحید کی دعوت دی گئی؟ انہیں کہا گیا کہ کلمہ توحید ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہاں تک بھی نہ کہو کہ یا رسول اللہ مدد, یہ بھی جائز نہیں ہے. یا غوث, یا علی بشر کشا, داتا گنج بخش, جتنی بھی باقی دیگر نام ہیں سارے بعد میں ہیں, یہ کہنا بھی, یا رسول مدد کہنا بھی درست نہیں ہے. تو کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ یہی تو شرک ہے, اور یا رسول مدد کرنا عین توحید ہے. توحید شرک ہو گیا اور شرک توحید ہو گیا. ثبوت کے لیے میں ایک یہاں پہ یہ عقیدہ توحید اور اشتراک صفات، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اس کتاب میں چھوٹا سا کتاب چاہیے، اس کے صفحہ نمبر 25 میں کہتے ہیں ایک سبق آموز علمی نقطہ، دیکھیں ذرا علمی نقطہ کیا ہے، سبق آموز علمی نقطہ، قرآن کی روح سے جیسے بادشاہ کے لیے رب کا لفظ مجازن کہہ دینے سے وہ حقیقی رب نہیں بن جاتا، اسی طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو غوث الاعظم اور حضرت علی حجویری کو داتا گنج بخش کہہ دینے سے شرک نہیں ہوتا، کیونکہ غوث اور داتا رب سے بڑے الفاظ نہیں ہیں جو مجازن بول دیے جاتے ہیں، اس طرح یا اکرم الخلق اور یا رسول اللہ انظر حالنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل اور استغاثہ کے لیے مجازی معانی میں استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی اس سے وہ حقیقی معنی مراد نہیں لیے جاتے جو اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کے لیے خاص ہے. غوث اعظم کہنا، داتا گنج بخش کہنا، یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به، یہ بردہ شریف جسے کہا جاتا ہے، یہ اس میں سے ایک ٹکڑا ہے، یعنی جس میں کھلا شرک ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو شرک تو نہیں ہے. یا رسول انظر حالنا، یہ بھی توسل استغاثہ ہے کہ مجازی معنی لیا جا رہا ہے، حقیقتا تو کوئی نہیں کہتا. اور اس کی ابتدا میں ایک مثال دیتے ہیں اور پھر یہاں تک پہنچتے ہیں، یعنی چالاکی دیکھیں آپ، صفحہ نمبر غالباً 15 ہے، ابتدا میں کہتے ہیں بات حقیقت و مجاز کی ہو رہی ہے، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ شریعت میں کسی لفظ کا استعمال اور اس کا کسی امر پر طلاق بطریق حقیقت بھی جائز ہے اور بطریق مجاز بھی، مگر اس شرط کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ مجاز کا استعمال وہاں کیا جائے جہاں مجاز کا محل ہو. یہ شرط بھی شروع میں لگا رہے ہیں اور اس شرط کو کس طریقے سے آخر میں آ کے اسے خود نفی کرتے ہیں، جو مثال میں نے دی ہے. ہم اپنے روزمرہ کی گفتگو میں بہت سے امور میں حقیقت و مجاز کے الفاظ کا استعمال کرتے رہتے ہیں، ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. مثلا اگر کسی کا بچہ جان بلب ہوا، یعنی بہت شدید تکلیف میں ہو، اور ڈاکٹر کے علاج سے اس کی جان بچ گئی، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلان ڈاکٹر کے اعجاز مسیحائی نے میرے بچے کو موت کے منہ سے بچا لیا. اس انداز گفتگو میں حقیقت اور مجاز دونوں بیان ہوئے ہیں. در حقیقت بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر ڈاکٹر شفایابی کا وسیلہ اور ذریعہ بن گیا. یعنی ڈاکٹر کو یہ کہنا کہ تم نے میرے بیٹے کو شفا دی ہے تو جی جائز ہے، کیا ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شفا تو اللہ نے دی ہے، لیکن ڈاکٹر ذریعہ تھا، یہ کہنا جائز ہے کہ ڈاکٹر تم نے میرے بچے کو شفا دی ہے، یہ کہنا جائز ہے؟ کوئی عقل مند یہ سمجھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے؟ اور پھر بات استغاثہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا غوث مدد کر، وہ مدد کی بات ہے، یعنی یہاں پر وہ پھر بات کرتے ہیں یا اکرم یا اکرم استعین کی، ادھر بھی اپنی ڈنڈی مار دیتے ہیں. بہرحال لیکن اس مثال میں جو بھی میں نے ذکر کی، ایک سبق آموز علمی نقطہ جس کی وہ بات کر رہے تھے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل اور استغاثہ کے لیے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اجانتے استغاثہ کیا ہوتا ہے، مدد وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ اب کہتے ہیں یا رسول میری مدد فرما، یہ وسیلہ ہے یا یہ براہ راست آپ پکار رہے ہیں؟ وسیلہ کیا ہوتا ہے، استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ اور استغاثہ میں فرق ہے. استغاثہ براہ راست آپ کسی سے مانگتے ہیں، اور وسیلہ میں آپ ایک تھرڈ تیسری چیز کو آپ بیچ میں لاتے ہیں تاکہ آپ اپنے منزل مقصود یا جسے آپ پکار رہے ہیں وہاں تک آپ کی رسائی ہو جائے. وسیلے میں تین چیزیں ہوتی ہیں، مدد مانگنے استغاثہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ولیم ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ اور استغاثہ کے لیے یہ ایسے الفاظ کہنا جائز ہیں، سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے ان کی کتاب التوحید پڑھ کے دیکھ لیں، کتاب التوحید میں جس طریقے سے انہیں توحید کے مفہوم کو اس غلط انداز سے بیان کیا کہ واللہ عقل حیران ہو جاتے ہیں، کس طریقے سے توحید جو واضح دعوت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، توحید عبادت ہی مقصود ہے، کس طرح سے توحید عبادت کے صحیح مفہوم کو شروع میں کچھ بات کرتے آخر میں جا کے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیر لوگوں کو پکارنا شرک نہیں، نبی کو پکارنا شرک نہیں، بلکہ عین توحید ہے، حقائق خلط مت ہو گئی. اسی طریقے سے المحند المحند عقائد علماء دیوبند خیر احمد سہارنپوری صاحب فرماتے ہیں، جب یہ سوال کیا گیا کہ محمد بن عبد الوہاب کے تعلق سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں، تمہارا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے، کہتے وہ خارجی ہیں، وہ اور ان کے گروہ خارجی ہیں، مسلمانوں پر کفر فتوے لگانے والے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ سبحان اللہ، کس طریقے سے حقائق کو خلط ملط کیا گیا ہے. مجھے یہ بتائیں، کیا کسی دیوبندی عالم نے کسی پر کبھی کفر فتوا لگایا کہ نہیں لگایا، لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے، بریلویوں کو قبر پرست کہتے کہ نہیں کہتے، تکفیر ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اگر ایک دیوبندی عالم تکفیر کرتے تو وہ خارجی نہیں ہے، اور اگر شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کی تکفیر کی تو خارجی بن گیا، تو دو مختلف ترازو کیوں ہیں؟ دوسری بات، تکفیر کے دو طریقے ہیں، ایک حق طریقہ، ایک باطل طریقہ ہے. یعنی تکفیر مطلب کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا. حق طریقہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں دلائل کی بنیاد پر اگر کوئی شخص نواقض اسلام میں سے کسی چیز کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مرتد، اس کی تکفیر کی جاتی ہے. پہلے مسلمان تھا لیکن جب اس نے ایسا عمل کیا جو اسلام کی بنیاد کے منافی ہے، کلمہ توحید کے منافی ہے، اب وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو گیا. اور یہ طریقہ حق ہے، اس کے ضوابط شرعیہ ہیں، شرعی حدیں تکفیر کی، اور یہ اہل سنت اور جماعت کے اصول میں سے ایک اصل ہے. تکفیر کا معاملہ جو ہے ایک الگ سے اصول ہے، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور علماء اہل سنت جماعت نے یعنی جتنی بھی آپ کے عقیدہ کتابیں دیکھیں گے اس میں تکفیر کا ذکر الگ سے ہے، اور خوارج کا ذکر بھی تکفیر کے ذکر کے ساتھ آتا ہے. اور دوسرا طریقہ تکفیر کا جو باطل طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے، کہ بغیر دلیل کے، بغیر ضوابط شرعیہ کے کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، اور یہ منہج تھا خوارج کا کہ صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگا، بعض صحابہ پر. کیا یہ حق طریقہ ہے؟ اگر صحابہ کرام پر کفر کے فتویٰ لگتے ہیں تو پھر باقی امت میں کون مسلمان باقی رہتا ہے؟ سبحان اللہ، سیدنا علی پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا. سیدنا علی سے جا کے جرات دیکھیں، کہتے ہیں ہم آپ کو امیر المومنین ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم نے کفر کیا ہے، اس کا اقرار کرو، توبہ کرو، پھر کلمہ پڑھو، پھر آپ کو بیعت کرتے ہیں. جرات دیکھیں آپ. امام محمد عبد الرحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں، دیکھ لیں آپ. دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں، ہم بھی مر جائیں گے، باقی کیا پیچھے رہتا ہے؟ علم باقی پیچھے رہتا ہے، اہل علم کا، اور کتابی شکل میں محفوظ ہے. آج ان کے شاگرد یعنی جو ان کے علم سے جنہوں نے استفادہ حاصل کیا ہے، آج وہ علماء بھی زندہ ہیں. کتنی لوگوں پر کفر فتوے لگائے ہیں. کشف شبہات کتاب لے لیں آپ، چھوٹا سا کتاب چاہے امام صاحب کا، کتنی مرتبہ کفر فتوے لگائے اس کے اندر، اور کس کس پر لگائے ہیں. لیکن جو خوارج کا طریقہ تھا، تکفیر کا باطل طریقہ، اب اسے اہل حق پر چشمہ کر دیا گیا، اور یہ ناکام کوشش کی گئی کہ اہل حق جو ہیں وہ تکفیری ہیں، تاکہ لوگ ان سے بغض و نفرت کرے بس. اور ایک وقت آیا، ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ علم اور الحمدللہ اور دعوت سلفیت سے اور حدیث مدارس کے قیام سے الحمدللہ اب یہ مفہوم تھوڑا سا چینج ہو، ورنہ بچوں کو جب گالی دی جاتی سب سے بڑی گالی کیا ہوتی تھی؟ وہابی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی ہے، بھئی کتا کہہ دو، وہابی نہ کہو، نعوذ باللہ. اور ایک شخص کہتے ہیں، میں نے ایک جمعے کے خطبے میں سنا، ڈاکٹر صاحب تھے، میں نے ان کے ساتھ یعنی ایک مرتبہ کام کیا تھا یورولوجی ڈپارٹمنٹ میں گرد مسانہ کے وارڈ میں. تو ایک مرتبہ ہم بات کر رہے تھے، تو شخص نے کہا میں اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا، تو جمعہ کا وقت ہو گیا تو میں نے کہا جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں. تو مسجد میں داخل ہوا تو مولوی صاحب جمعہ کے خطبے میں کہہ رہے ہیں ایک مسئلہ پیش آیا ہے کہ ایک وہابی کنویں میں گر گیا ہے, اب اس کا پانی پاک ہے یا نہ پاک ہے. تو کسی نے کہا 7 ڈول نکال لو پانی پاک ہو جائے گا. تو کسی دوسرے مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں وہ تو کتا گرتے تو 7 ڈول سے پانی پاک ہوتے تو وہاں بھی گرے تو کنواں کو بند کر دو. کہتے میں نے یہ بات سن اٹھ کے میں چلا گیا. میں نے کہا یہ کہاں پہ میں پھنس گئی, اللہ کا گھر ہے یا مسجد ہے, کیا تعلیم دی جا رہی ہے اور لوگ بس مزے سے سن رہے ہیں. جہاں پر یہ دعوت ہو اور جھوٹ کی بنیاد پر صرف تہمت ہی لگانا مقصود ہو تو پھر امت کا یہ حال ہوتا ہے, پھر اور کیا ہوتا ہے. اللہ سب پہ رحم فرمائے. جاہلیت کے مسئلہ آج بھی ہے, توحید شرک بن گیا ہے, شرک توحید بن گیا ہے, سنت بدعت بدعت سنت, حق باطل اور باطل حق نظر آ رہا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, حق کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کو انہوں نے سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ہر شر کے راستے سے دور فرمائے اور ہر جاہلیت کے اندھیرے سے دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اہل حدیث غیبت کرتے ہیں, لوگوں کا پول کھولتے ہیں, یہ بڑی برائی اہل حدیثوں کی, یہ کہتے ہیں. یعنی نام نہ لیا کریں, نام لیے بغیر آپ صرف بات کیا کریں اور کسی کے تعلق سے نام نہ لیں, کسی کو برا بھلا نہ کہیں, یہ سوال ہے آپ کا. بعض لوگ کہتے ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں الرد علی المخالف, مخالف کا رد کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں منہج سلف کیا ہے, سلف صالحین کا کیا طریقہ تھا. وہی بات آپ کی درست ہے کہ سوال بھی اکثر آئے ہیں, آتے رہتے ہیں اس تعلق سے. میں پہلے بھی اس کا میں جواب دے چکا ہوں, جماعت کے عقیدے کے بیان کرنے میں جب منہج اہل سنت کا میں نے ذکر کیا تھا اس میں بھی چند باتیں میں نے کی تھی, لیکن آج کیونکہ سوال آیا تو یہ بھی اب چند باتیں سن لیں کہ یہ کہاں تک بات درست ہے کہ اہل حدیث جو ہیں یا سلفی جو ہیں وہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہا کرتے ہیں. یوں نہیں کہنا چاہیے, یوں کہ بعض لوگ کچھ کرتے ہیں غلطی ان سے ہوتی, غلطی کس سے نہیں ہوتی. آئیے دیکھتے ہیں, چند کوٹنگز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن دل تھام کے بیٹھیں گے باتیں کیا ہوں گی. اب یہ کتابیں موجود ہیں, علماء کے اقوال موجود ہیں, اور الفاظ پہ ذرا غور کریں کیسے الفاظ تھے. امام ذہبی میزان الاعتدال میں حافظ محمد بن عبد الواحد کی بات نقل کرتے ہیں جنہوں نے ابراہیم بن الفضل الاصبہانی الحافظ کا رد کیا تجریح کرتے ہوئے, یہ بھی حافظ ہیں. کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اسے بازار میں چلتے ہوئے دیکھا اور یہ وہ شخص ہے جو منکیر کی روایت کرتا رہتا ہے صحیح سندوں میں داخل کر دیتا ہے. میں اسے غور سے دیکھتا رہا تو مجھے یقین ہوا کہ یہ چلتا پھرتا شیطان ہے, گدھا نہیں ہے. یہ چلتا پھرتا شیطان ہے, گدھا نہیں ہے. عقیل ضعفاء میں اور مزی تہذیب الکمال میں ابی احمد الزبیری سے نقل کرتے ہیں, کہتے عمران بن مسلم رافضی تھا اور چھوٹا کتا تھا, رافضی اور چھوٹا کتا تھا. ابن حبان ثقات میں اور حافظ بن حجر تہذیب التہذیب میں جریر بن یزید بن ہارون سے نقل کرتے ہیں جن جعفر بن ابی سلمان الضبعی کی جرح کی, کہتے ہیں رافضی ہیں گدھے کی طرح. جو جانی نے احوال الرجال میں عبد السلام بن صالح کی تجریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ حق سے دور تھے. میں نے بعض ائمہ کو ان کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ دجال کے گدھے کے گوبر سے بھی بڑے جھوٹے ہیں. دجال, پھر اس کا گدھا, پھر اس کا گوبر, پھر جھوٹ, اس سے بڑھ کر جھوٹے ہیں. کیا گوبر بھی جھوٹ بولا کرتے ہیں؟ خطیب بغدادی اپنی سند سے مجاہد بن موسیٰ کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا ابراہیم بن حدبہ کے تعلق سے, فرماتے ہیں علی بن ثابت کہتے ہیں وہ میرے اس گدھے سے بھی زیادہ بڑھ کر جھوٹے ہیں. کیا گدھا بھی جھوٹ بولتا ہے؟ یعنی اگر گدھا جھوٹ بولتا تو یہ شخص اس گدھے سے بھی زیادہ بڑا, اس سے بڑھ کر جھوٹا ہے. امام ذہبی میزان الاعتدال میں موسیٰ بن عبداللہ طویل کی تجریح میں کہتے ہیں ذرا اس جانور کی طرف بھی دیکھ لو. امام ذہبی میزان الاعتدال میں ذرار بن سہل الضراری کی جرح میں کہتے ہیں ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ کون سا جانور ہے. امام ذہبی مغنی میں قاسم بن داود بغدادی کی جرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بری جانور ہے, وائلڈ اینیمل ہے. حافظ مزی تہذیب الکمال میں یحیی بن معین, اچھا یہ بات بعض لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو نام ہم نہیں جانتے کون کون ہے, ہمیں کوئی ایسا نام بتائیں جو جرح تعدیر کے بڑے عالم ہوں. آئیے دیکھتے ہیں. حافظ مزی تہذیب الکمال میں یحیی بن معین معروف جرح تعدیر کے عالم ہیں اور پہلے تین زمانوں میں سے ہیں جو بہترین زمانے. کہتے ہیں سوید بن عبد العزیز کے تعلق سے لا يجوز فی الضحایا, یہ وہ جانور سے قربانی جائز نہیں ہے. اور علم عرفۃ الرجال میں یحیی بن سعید القطان, یہ وہ شخص ہے یحیی بن سعید القطان جس سے جرح تعدیر کا علم حاصل کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء اپنے وقت کے اپنے پاؤں پر کھڑے رہتے, اور یہ شخص مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر اپنی ٹانگیں سیدھی کر کے ان سے بات کیا کرتا تھا. وہ بیٹھنے کی ضرورت نہ کرتے تھے ان کے سامنے. یہ بھی سید القطان کہتے ہیں جب شادقانی کا ذکر ہوا کہتے ہیں ذاک الخائب, وہ بدبخت انسان. میزان الاعتدال میں امام ذہبی نقل کرتے محمد بن اسماعیل الترمذی سے ابراہیم بن یحیی کے جرح میں میں نے اس سے زیادہ اندھے دل والا شخص نہیں دیکھا. عقیل ضعفاء میں یحیی بن معین کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے زکریہ بن یحیی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اس کے لیے ایک کنواں کھودنا پڑے گا, پھر اس کو اس کنواں میں دھکا دینا پڑے گا. اور عقل ضعفاء میں سفیان بن عیینہ سے نقل کرتے ہیں جب معلہ بن ہلال کی جرح کی انہوں نے تو کہتے ہیں یہ ایسا شخص ہے جس کا سر قلم کرنا چاہیے. ابن ابی حاتم اپنی سند سے نور بن شمیل کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میں نے حماد بن زید کو یہ سنا کہ ابن ایوب جو ہے وہ پلیہ یا طلیتین کے برابر بھی نہیں ہے. یہ طلیہ طلیتین کیا ہے؟ پلیہ کے دو معنی ہیں, ایک تو وہ چھوٹی رسی جو جانور کے پاؤں میں باندھی جاتی ہے کہ اس رسی کے برابر بھی نہیں ہے, اور پلیہ جو ہے وہ عورت کا وہ پیٹ جس میں حیض کا خون یا وہ کپڑے کا ٹکڑ جس میں حیض کا خون عورت جو ہے وہ لگاتی ہے تاکہ اس سے وہ بچ جائے, اسے بھی طلیہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں وہ اسے ایک یا دو کے برابر بھی نہیں ہے. امام ذہبی میزان الاعتدال میں وسیر عام النبلاء میں عثمان بن دحیہ کی جرح میں جب عثمان بن دحیہ نے مطر بن طمان کی جرح کی کہتے ہیں یہ تو ایک مٹھی برابر سبزی کے برابر بھی نہیں ہے. امام مسلم اپنے صحیح میں امام مسلم اپنے صحیح کے مقدمے میں سر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں اگر مجھے یہ اختیار دیا جاتا کہ میں جنت میں داخل ہوں یا عبداللہ بن محرر سے میری ملاقات ہو، تو میں یہ اختیار کرتا کہ میری ملاقات عبداللہ بن محرر سے پہلے ہو، پھر میں جنت میں داخل ہوں. یعنی وہ شخصیت تھی. فرماتے جب میری ملاقات اس سے ہوئی تو میرے لیے جانور کا گوبر اسے زیادہ اچھا تھا، کیونکہ سنی سنی بات تھی نا کہ بڑا عالم ہے، بڑا یہ بدعتی شخص تھا، لیکن جب اسے ملاقات، بدعت اس کی شکل سے دیکھی، اس کے بات سے سنی، تو حقیقت کچھ اور تھی اور نام کچھ اور تھا. یہ سلف صالحین کے بعض الفاظ ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کہ یہ تم لوگوں کا فتنہ ہے، آج کے دور کے کس عالم نے کسی کا نام لے کے جرح کیے؟ یہ بھی بتا دوں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھی ہے شیخ بکر ابو زید نے، اس کا نام ہے براءۃ اہل السنہ من الوقیع فی علماء الامہ. یہ رسالہ پیارا کتاب ہے. اس کے تقدیم میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس رسالے کو دیکھا جو آپ نے لکھا ہے، بڑا اچھا رسالہ ہے، اور اس میں تم نے محمد زاہد الکوثری مجرم اور آثم کی طرف سے جو بات کی بالکل سچ آپ نے فرمایا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں یہ افاق اور اثیم اللہ تعالی کی طرف سے اس پر ایسی چیز نازل جس کے یہ شخص مستحق ہے. نام لیا، افاق اثیم فرمایا، مجرم، آثم، یہ لفظ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی. آج بھی یہ کتاب مارکیٹ میں بک رہی، جا کے دیکھ لے. شیخ صالح الفوزان زندہ ہیں، حفظہ اللہ. سے کسی ایک شخص نے سوال کیا کہ فلان عالم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بعض ڈرامے دیکھنا، پاس متاش کا ڈرامہ جو رمضان میں چلتا ہے، دیکھنا جائز ہے اور اس میں معاشرے کی کافی اصلاح ہو رہی ہے. تو اس شیخ نے کہا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. شیخ صالح الفوزان سوال کرتے اس سائل سے، کون، کس نے کہا یہ؟ کہتے ہیں شیخ عبداللہ مطلق نے کہا ہے. کہتے ہیں یہ تو اخوان ہے، تمہیں یہی شخص ملے سوال کرنے کے لیے؟ یہ تو ہے اخوانی. جرح ہوئی کہ نہ ہوئی، نام لے کے ہوئی کہ نہ ہوئی؟ میرے بھائیوں، جرح اور تعدیل کا سلسلہ آج کے دور کا ایجاد کردہ نہیں ہے. یہ ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور یہ سلف صالحین کہاں سے لیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود کے سامنے ایک مسئلہ آیا، صحابہ کرام کی بات بھی سن لیں، اور یہ کہا گیا کہ سنا ابو موسیٰ اشعری اس مسئلے میں یہ فتویٰ دیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں بھی یہی بات کروں جو ابو موسیٰ کر رہے ہیں تو پھر میں بھی گمراہ ہو جاؤں، دوسروں کو گمراہ کروں. ایک صحابی صحابی کے تعلق سے، لیکن بات ہوئی، حق بات ہے، کچھ غلطی ہوئی اس کی، اس طرح سے بیان کی نشاندہی کی. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب یہ کہا گیا کہ آپ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، ان کا علم نہیں تھا، جو کہتے وہ جھوٹا ہے. وہ صحابہ کرام باصحابہ کہتے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو کیا وہ جھوٹے بن گئے؟ اب ان کا کوئی فقاہت نہ رہی کہنے، کوئی حدیث نہ لے ہم ان صحابہ کی؟ تو ایسی باتیں ہوتی ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا نام لے کے بھی کسی کو برا بھلا کہا تھا یا نہیں، یا ان کو تنقید جرح کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کی تھی نا، یاد ہے کس کی دلیل یاد ہے؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ابو جہم کے تعلق سے ایک صحابی آتی ہے، عرض کرتی ہیں کہ ان دونوں کے پیغام آئے رشتے کا، شادی کا، میں دونوں سے کس سے شادی کروں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو جہم تو اپنی لکڑی کندھے سے رکھتا ہی نہیں ہے، اور ابو سفیان شحیح ہے، بخیل ہے، تم شادی کریں تو اسامہ بن زید سے شادی کر لو. سبحان اللہ، مشورہ دیا، نام لے کے برائی کی وضاحت کی حق کی بنیاد پر. اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک شخص، ایک وفد آیا اور ایک شخص تقدیر کے لیے، خطاب کے لیے اٹھے کھڑا ہوا اور اپنے خطاب میں غلطی کر لی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بئس الخطیب انت، کیا بئس کہتے بدترین، بدترین خطبہ دینے والے تم ہو، بیٹھ جاؤ، کیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس شخص کے سامنے کہا کہ نہیں کہا، اور قوم کے سامنے کہا کہ نہیں؟ کہ الگ سے لگے نصیحت کی سب کے سامنے کہا، ضرورت ہوئی تو سب کے سامنے کہا. اس سے پہلے چلتے ہیں. ذو الخویصرہ کون ہے؟ خوارج کا باپ ہے. اچھا لگا دیا آپ نے. یہ وہ شخص ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ آپ نے عدل انصاف کیا ہی نہیں ہے، آپ نے عدل نہیں کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں عدل نہیں کرتا تو پھر دنیا میں کون عدل کرنے والا ہے. جب وہ پلٹے اور جانے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی کمر سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن مجید پڑھیں کیونکہ حلق سے اترے گا نہیں. تم لوگ اپنی نماز ان کی نماز سے حقارت نظر سے دیکھا کرو گے، لیکن دین سے ایسے نکلیں گے جیسا کہ تیر اپنے شکار سے باہر نکلتا ہے. یہ کون تھے؟ خوارج کے تعلق سے. اس شخص کے تعلق سے کہا کہ نہیں، بعینہ بذاتہ نام بھی معروف تھا، وہ شخص بھی معروف تھا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، سلف صالحین سے بھی ثابت ہے، اور ان کے متبعین سے بھی ثابت ہے آج کے دور تک، اور تا قیامت انشاءاللہ یہ طریقہ رہے گا. جو لوگ مخالفت کرتے ہیں میرے بھائی وہ ہیں جاہل، وہ جانتے نہیں ہیں. اب قصور اہل علم کا ہے یا اہل جہالت کا ہے؟ اگر قصور اہل علم کا ہے تو پھر تو ہم معذرت چاہتے ہیں میرے بھائی، ہم لوگ تو ایسے رہیں گے اور ایسے باتیں کرتے رہیں گے. اہل باطل کو باطل کہتے رہیں گے، کسی کو اچھا لگے برا لگے ہم تو کہتے رہیں گے، اور اگر اہل جہالت کو پسند نہیں آتا تو پھر وہ اگر اپنے جہالت سے نکل نہیں سکتے کم سے کم وہ دوسروں کو برا بھلا تو نہ کہیں. ہاں، علم کا میدان کھلا ہے، وہ بھی علم حاصل کریں اور سامنے اور دکھائیں کہ ان کے پاس کیا علم ہے، کون سا وہ نور ہے، کون سی وہ روشنی ہے جس کی بنیاد پر وہ بات کرتے ہیں اور یہ کہتے کہ تم لوگ غیبت کرتے ہو، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو، لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، یوں نہ کہا کرو کہ فلان شخص میں یہ برائی ہے، بلکہ یوں کہا کرو کہ بعض لوگ کہتے ہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ما بال اقوام، بعض لوگ یوں کرتے ہیں بعض لوگ یوں کرتے ہیں بغیر نام لیے، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کے وقت میں نے کتنی آپ لوگوں کے سامنے یہ نام لیے ہیں اور یہ دلائل دیے ہیں کہ نام لے کے بھی جرح کی جاتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے. اور اگر آج ضرورت نہیں کہ طاہر القادری کا نام لیا جائے تو پھر کب ضرورت ہوگی مجھے بتائیں. بعض لوگ کہتے ہیں تو لوگوں کو کیا پتا کس نے کہا ہے، اور جب کسی کے ساتھ شخصیت کے ساتھ دل جڑ جائے تو شخصیت پرستی ہوتی ہے، تو پھر بغیر نام لیے تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر دو ہی راستے ہیں، یا تو حق بات کرے اور پرواہ نہ کریں جو کچھ کوئی کہتا ہے، اس حق پر قائم رہیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے صاحب کے دعا کرتے ہوئے اور نتائج اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وہ یہ حق راستہ ہے. یا دوسرا راستہ کہ خاموشی اختیار کریں، امت میں جو بگاڑ ہے اسے رہنے دیں، جو بھی افراتفری، جو شرک بدعات خرافات کا جو عالم ہے، جو ذلت رسوائی، جو بھی مصیبتیں امت پر موجود ہیں اور جس کی وجہ سے بھی موجود ہیں، سب کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، صرف تماشا دیکھتے رہو اور یہ کہتے رہو یار آج ہم تو بڑے ذلیل اور بڑے پریشان ہیں، بڑے ذل و خوار ہیں، ہماری امت پہ پتہ نہیں کیا حال ہو گیا، ہماری امت کا پتہ نہیں کب ہماری امت سدھرے گی، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. یہ تو پھر یہ حال ہے، یہ تمہیں مبارک ہو، یہ تمہارا راستہ ہے، تم اس پر عمل کرتے رہو اور نہ جانے آپ کہاں تک پہنچو گے اور اس امت کو کہاں پر لے کے جانا چاہتے ہو. ہمارا راستہ بالکل واضح ہے اور انشاءاللہ اس راستے پہ قائم رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے سابقہ میں دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید سنت پر اور سلف صالح منہج پر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہماری موت ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا میرا گھر کا آتا ہے سن بیوی کو آتا تھا وہ بیٹے کو تقسیم کر.
بھائی کا یہ سوال ہے کہ انگلینڈ سے ایک بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ دو بہنیں ہیں دونوں مسلمان ہیں، ان کے والد جو ہے مسلمان نہیں ہیں، اور ان کے والد نے یہ وصیت کی ہے جب میں مر جاؤں تو ان کے جو گھر ہے وہ آدھا حصہ بیٹے کو جائے گا جو مسلمان ہے اور آدھا حصہ بہن کو جائے گا، آدھا حصہ بیوی کو اور آدھے سے دونوں بیٹیوں کو، بیوی مسلمان نہیں ہے، خود بھی مسلمان نہیں ہے، دو بیٹے مسلمان ہیں، اور کبھی بھی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بن سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا، نہ ہی مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے. تو یہ پراپرٹی جو ہے، چاہے آدھا گھر ہو چاہے پورا گھر ہو، وہ اس کے وارث نہیں بن سکتے. ہاں، اگر زندگی میں وہ ہبہ کر دیتا ہے، ہبہ کر دیتا ہے اور ہدیہ دے دے تو وہ الگ بات ہے، کافر اس کی ہدیہ لیا جاتا ہے، لیکن بشرط کہ ہیلا نہ ہو کہ مرنے کے بعد، کیونکہ پراپرٹی تو مل نہیں سکتی، تو ہیلے سے پہلے ہمارے نام پہ کر دیں، کیونکہ دین مختلف ہے ہمارا. اگر ہیلا نہیں، وہ خود خوشی سے وہ اپنے بیٹوں کو دینا چاہتا ہے، تو اس میں دوسری بات ہے، الگ بات ہے، کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ. عقیقے کے تعلق سے سننا، عقیقہ جو ہے وہ سننا مقدہ ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بیٹا لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے دو بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، اور اگر لڑکی ہو تو ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے. اور اس گوشت کو جو ہے آپ تین حصے تقسیم کر سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بھی دے سکتے ہیں، اور فقراء کو بھی آپ دے سکتے ہیں. آپ اسے پکا کر بھی، یعنی دعوت کے طریقے سے بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ اسے کچا گوشت جو ہے اس طریقے سے بھی آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور جانور جو ہے وہ اس کی وہی شرطیں جو اوحیہ، جو قربانی کے جانور کی شرطیں ہیں، کہ سن معتبر ہو، جانور بھی شرعی کے اعتبار سے جائز ہو، یعنی جو تین جانور معروف ہیں، سوری عقیقے کے تعلق سے صرف بکرا جو ہے وہی جائز ہے. اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ گائے بھی جائز ہے اور اونٹ بھی جائز ہے، لیکن ایک گائے کافی نہیں ہوگی کہ کسی نے گائے جب پھر دو ہوں گی، کیونکہ یہاں پر نمبر کے اعتبار ہے، دو بکرے ہیں. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک گائے میں آپ حصہ جو ہے نا، سات لوگ حصے دار ہو سکتے ہیں، کہ اگر ایک لڑکی اور تین لڑکے ہیں تو ایک گائے لے لیں اور سب جو ہے نا اس میں ایک گائے میں آپ وہ کر لیں، شامل کر دیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. حقیقتاً علماء یہ فرماتے ہیں یہ عبادت ہے، اس کا تعلق جو ہے دو بکروں سے، اور دو بکرے ذبح کرنا اس میں افضل ہے، دو اونٹوں سے بھی افضل ہے، دو بکرے جو ہیں، یہی ثابت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی لڑکی کے لیے کہ لڑکے کے لیے دو ہیں. جی جی ہاں، سنت میں اپنے عقیقے کا پوچھے تو عقیقے کا یہ حکم ہے. اور ویسے ساتویں دن جو مسنون ہے کہ بچہ جو ہے لڑکا ہے اس کے لیے دو بکرے ذبح کیے جائیں گے، نام بھی رکھا جائے گا اور بال بھی مڑوائے جائیں گے لڑکے کے جو ہے. اور سنت طریقہ یہ ہے کہ بال کا وزن جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد چاندی دی جاتی ہے، اور لڑکی جو ہے اس کے بال نہیں مڑوائے جاتے. شب عثمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لڑکی، عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے بالوں کو سنوارے، اور نام بھی رکھا جاتا ہے لڑکی کا، اور ایک بکرا بھی ذبح کیا جاتا ہے. یہ سنت ہے عقیقے میں، اللہ اعلم. جی ہاں، کہ لڑکی کے لیے، کیونکہ لفظ بھی غلام کا ہے، اور لڑکی کے لیے شب عثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کو حکم دیا گیا اپنے بالوں کو سنوارے، الا کہ کچھ ضرورت ہو، مجبوری ہو، لڑکی کے بال یعنی ٹھیک نہیں ہے یا کوئی بیماری لگی ہے سر، تب تو آپ اسے مڑوا سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ لڑکی کے بال نہیں مڑوائے جاتے. ضرورت نہیں ہے، تھوڑے سے اگر جو شریعت کا لفظ وہ مڑوانا ہے، بالکل اس طرح سے تھوڑے سے بالوں کی کوئی ذکر کہیں پہ نہیں. ہاں ضرورت ہے، ضرورت لڑکی کے لیے ضرورت ہے تو پھر کاٹ بھی سکتے ہیں اور پھر مڑوا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.